السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آج کی اس نشست کا موضوع ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کی مختصر تفسیر. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر ہے. تین آیتیں ہیں، تین چھوٹے سے جملے ہیں، لیکن ان تین عظیم جملوں میں کتنی عظیم پیغام ہے، کتنی خیر و برکت ہے، انشاءاللہ آج کی نشست میں مختصر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس عظیم سورت کی مختصر سی تفسیر بیان کروں، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، ہم یہ کیوں جاننا چاہتے ہیں، کیوں سیکھنا چاہتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے. قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، اور جس نے بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنے دل کو لگایا اور قرآن مجید ہی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، اس نے اپنی دنیا اور آخرت کیسے سنوارنی ہے، قرآن مجید سے ہی اس کا دل جڑا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھتا ہے. صحیح تفسیر، وہ تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے. قرآن مجید کو صحابہ اکرام نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھا ہے، اور ان سے بڑھ کر پوری امت میں کوئی اور سمجھنے والا نہیں ہے. انہوں نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا ہے، ہم نے بھی ویسے ہی سمجھنا ہے. یہی ایک ذریعہ ہے نجات کا. اور قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے. جب صحیح معنی جان لیا، پھر قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں. اور جس نے بھی قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیا. برکت والی زندگی اس مسلمان کی ہے جو قرآن مجید کی صرف تلاوت نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید میں غور و فکر بھی کرتا ہے. اور وہ غور و فکر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کے بعد کہ جب اس کا دل نرم ہو چکا ہے قرآن مجید سے. ہمارے لیے فرما برداری کا راستہ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہم عبادات اپنے دل سے مشکل سے کرتے ہیں، اپنے جسم سے تو حرکت دے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم، خوب قیام، خوب رکوع اور خوب سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن نماز ایک عادت کے طور پر ہم پڑھتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ بعض صحابہ ایسے تھے کہ نماز کے دوران ان کو تیر لگ جاتا تھا، خون جاری ہو جاتا تھا، ان کو اس تیر کے لگنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، شعور تک نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ کمزوری محسوس کرتے خون بہنے کی وجہ سے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر خون کو دیکھتے، پھر پتہ چلتا کوئی چوٹ لگی ہے. آج ایک سوئی چبھ جاتی ہے ہمیں تو ہماری دھاڑیں نکل جاتی ہیں. آخر نماز میں وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام مشکل سے مشکل وقت میں بھی، ہر تکلیف میں نماز میں سکون حاصل کرتے تھے؟ ارحنا بها یا بلال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے بلال اٹھو، نماز کو قائم کرو اور ہمیں راحت دلاؤ. تو راحت سکون نماز میں ہوا کرتا تھا، آج ہماری راحت اور سکون کہاں پر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہماری اور ان کی نمازوں میں کیوں زمین آسمان کا فرق ہے؟ اگرچہ نماز کا طریقہ وہی ہے، نماز کے اندر جو ہم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہی قرآن مجید کی آیات ہے، کوئی نئی نہیں ہے، لیکن اس نماز میں فرق پڑ گیا ہے. فرق ہمارے اندر ہے، خلل ہمارے اندر ہے، نقص ہمارے اندر ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دل سے عبادت نہیں کر پاتے، اپنے جسم سے کرنے والے ہیں. دل سے کب کریں گے؟ جب یہ دل نرم ہوگا. دل نرم کب ہوگا؟ جب اس دل کو ہم اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت اور امید، یہ عظیم دل عبادات جب کسی مسلمان کے دل میں جگہ کر لیتی ہیں، پھر اس انسان کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. کیسی کتاب ہے؟ مبارک، برکت والی کتاب ہے. کس کے لیے برکت والی کتاب ہے؟ کیوں نازل کیا گیا ہے؟ برکت کس چیز میں ہے؟ لیدبروا آیاته، تاکہ جو بھی قرآن مجید سنے یا پڑھے، قرآن مجید کی آیتوں میں غور فکر کرے، تدبر کرے. اور جس نے بھی تدبر کیا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، واللہ اس کی زندگی میں برکتیں چھا گئی ہیں. اور جس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، اور جس نے بھی میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، قرآن مجید سے منہ موڑا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. معیشت تنگ کا تنگ زندگی ہے، اس یہ کوشادہ زمین اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس کا کوشادہ گھر، بڑا بڑا بازو بڑے محلات میں رہتے ہیں، واللہ لمبی لمبی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، گھر کے اندر نوکر چاکر ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، ساری زندگی تنگ ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. زندگی اس کی تنگ ہے، قیامت کے دن حشر ہوگا اندھا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں قرآن مجید کے نور سے اپنی زندگی کو منور نہیں کیا، اپنی زندگی کو روشن نہیں کیا. نصیحت ساری دنیا سے حاصل کرتا تھا، نصیحت اپنے استاد سے بھی لی، نصیحت اپنے بھائی سے بھی لی، اپنے والد سے بھی لی، گھر کے کسی بزرگ سے بھی لی، مسجد کے امام سے بھی لی، لیکن قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کی. منہ موڑتا رہا ساری زندگی، اس کا حشر ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ سب محفوظ فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، سب سے چھوٹی سورت. ہم بار بار پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، اکثر پڑھا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے ان سورتوں میں سے جو سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہم یاد کرواتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اس عظیم سورت پر غور فکر کیا ہے؟ اس سورت کا پیغام کیا ہے؟ اس سورت کے اندر وہ کون سے اسباق ہیں جو مجھے حاصل کرنے چاہیے؟ میں مسلمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، واللہ یہی فخر ہی کافی میرے لیے. امتی ہونا یہی فخر ہی کافی ہمارے لیے. لیکن کیا ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ ہم اس لائق ہیں؟ کب حق ادا کریں گے؟ آج امت کی حالت کو دیکھ لیں، آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور مزید کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ذلت رسوائی کی انتہا ہو چکی ہے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ایک رب ہے ہمارا، ایک رسول ہے ہمارا، ایک قرآن ہے ہمارا، اور ہمارے فرقے ختم ہونے کو نہیں آتے. سبحان اللہ. تو آئیے اپنی زندگی بدلتے ہیں قرآن مجید سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کیا ہے؟ سلف صالحین صحابہ کرام کے اس میں مختلف اقوال ہیں، دو قول مشہور ہیں. کوثر سے مراد ہے الخیر الکثیر، خیر کثیر عطا فرمایا ہے عمومی طور پہ، اور خصوصی طور پہ حوض کوثر. تو کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے عمومی طور پر، اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے. انا اعطیناک الکوثر، جب خیر کثیر ہے اور صاحب الحوض ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس خیر کثیر کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اللہ اکبر، بس اپنے رب کے لیے، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. نماز عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. بجا لانے کو کہتے ہیں توحید العبادہ، اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت سے کرنا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان شانئک هو الابتر، یقینا تمہارا دشمن، تم سے بغض کرنے والا ہی دم کٹا بے اولاد ہلاک ہونے والا ہے. ابتر کہتے دم کٹے کو، دم کٹ سے مراد وہ شخص جو بانج مر جائے تو اس کی اولاد بھی ہوتی، اور دوسرے لفظوں میں ہلاک ہونے والے کو بھی کہتے ہیں. قصہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد، جو نرینہ اولاد ہے، بیٹے وفات پانے لگے، ایک بیٹا، دوسرا اور تیسرا، تین بیٹے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بچپن میں وفات پا چکے. تو عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب اور ان کے ہم نوالے ہم پیالوں نے کہا، دیکھو یہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی تو اولاد نہ رہی اور اس کا نام مٹ جائے گا، کیونکہ جس کا بیٹا نہیں اس کا نام نہیں رہتا نا، دنیا کی ریت یہی ہے نا. آج کیوں ہم دوڑتے ہیں کہ ہماری نرینہ اولاد ہو؟ کیوں چاہتے ہیں ہم؟ اور اس چاہت میں کوئی مشکل نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازے. لیکن بیٹا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ باپ کا نام بیٹے سے جڑا ہوتا ہے، بیٹے کا نام باپ سے جڑا ہوتا ہے. بیٹے تو مہمان ہوتے ہیں نا، کسی اور کی ہوتی ہے، ان کی اولاد ماں کے نام سے نہیں پہچانی جاتی، اپنے باپ کے نام سے پہچانی جاتی ہے. تو ان مشرکین نے کہا کہ اب دیکھو یہ کہتے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر یہ سچا ہو تو اس کا نام تو رہتا نا، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نام کیسے مٹتا ہے. سبحان اللہ، یہ سورت نازل ہوئی. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہ ہو ان کی باتوں سے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، تسلی ہے، اپنے پیارے کے لیے تسلی ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا ہے، پریشانی کس چیز کی ہے؟ اور حوض کوثر بھی دنیا میں خیر کثیر ہے. اب ذرا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کیسے تھی. ہم سمجھتے ہیں ہماری دنیا اب بڑے بڑے محل ہونا چاہیے، بہت لمبی گاڑیاں ہونی چاہیے، فیکٹریاں ہونی چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، اچھی نوکری ہونی چاہیے، کثرت سے اولاد، کثرت سے بیویاں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر دیکھا ہے، کتنا بڑا محل میں رہتے تھے. مکہ میں جو گھر تھا اسے اللہ کے لیے قربان کر دیا، ہجرت کر کے چھوڑ دیا. مدینہ میں جو گھر ملا مسجد نبوی کے ساتھ، ایک چھوٹا سا کمرہ جو 2x2 میٹر تھا، 9 بیویاں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت، اور سب کے حجرہ، حجرہ کہتے ہیں، کمرہ بھی نہیں تھا، حجرہ ہیں چھوٹے کمرے کو کہتے ہیں، کمرہ تو چھوٹا تھا لیکن توحید، ایمان، تقوی اور علم کا نور، قرآن مجید کی برکت سے گھر اتنی کوشادہ تھے کہ روئے زمین پر ایسے گھرانے پوری دنیا میں نہیں تھے، اللہ کی قسم پوری دنیا میں نہیں تھے. کیسر و کسرا اپنے محلوں میں عیش و آرام کرتے تھے، بڑے بڑے محلات میں، لیکن جو برکت ان چھوٹے سے کمر حجروں میں ہوتی تھی واللہ پوری دنیا میں نہیں تھی. خیر کثیر کیا تھا؟ رسالت ہے، نبوت ہے. صحابہ اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ بنا دیے. امہات المؤمنین اپنے زمانے کی سب سے بہترین سب سے پاک دامن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں بنا دی ہیں. اور ایسے صحابہ تھے, ایسے ساتھی تھے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرے کے لیے, پھر روک دیا ان مجرموں نے, مشرکوں نے, تو جب وضو کا وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو اللہ کی قسم ایک بوند پانی کی زمین پر نہیں گرنے دی, یہاں تک کہ جو نخامہ جو بلغم تھا وہ بھی اپنے ہاتھوں نے اٹھا دیا صحابہ کرام نے. کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنا محبت کرتا ہے؟ یہ صحابہ تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. داڑھی کے کتنے سفید بال تھے, آج تک کسی نے اپنے باپ کی داڑھی میں گال گنے ہیں کبھی؟ ہم جانتے ہیں یہ, کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے؟ محبت دیکھیں, اللہ کی قسم کتنی سفید بال تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں صحابہ کرام نے گن لیے تھے. یہ خیر کثیر ہے. سبحان اللہ. اور پھر کامیابی پر کامیابی, مشکلات چیلنجز ہیں سامنے بہت سارے, مسائل ہیں, وسائل کی قلت ہے, مسائل ہی مسائل ہیں, لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وعظ ہے, تعلیم ہے, تدریس ہے, نصیحت ہے, زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے, سارا ساز و سامان اپنے صحابہ کرام کو سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا شروع میں. الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى. یتیم تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہ باپ نہ ماں, چھوٹی سی عمر میں دادا بھی چلے گئے اور پھر چاچا کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا. کس نے پرورش کی ہے؟ الم یجد کا یتیما فآوى, اس رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, جاہلیت کے زمانے میں, نبوت سے پہلے کبھی بھی نہیں. پوری قوم کعبے کا طواف بھی کرتی ہے, 360 بت کا بھی طواف کرتی ہے, سجدہ کعبے کو بھی کرتے, اپنے رب کو بھی کرتے ہیں کعبے کے سامنے اور ان بتوں کو بھی کرتے ہیں. مشرکین کا یہ طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا زندگی ساری. بدترین معاشرہ تھا اپنے زمانے کا, لیکن اس بدترین معاشرے میں یہ سب سے بہترین انسان بھی موجود تھا دور جاہلیت میں. شادی ہوئی مکہ کی سب سے عظیم عورت کے ساتھ, سید خدیجہ کبری رضی اللہ تعالی عنہا. اور تجارت میں ماہر تھی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے, پھر تجارت میں آ گئے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کس نے غنی بنایا تھا؟ خیر کثیر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی. اب بات آتی ہے ہماری زندگی میں کوئی خیر ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ ہم گن گن کے تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا خیر, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم ہونے کو نہیں آئیں گی. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ نعمتوں گننا شروع کر دو گے تو گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہوں گی. صحت ہے, عافیت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, جاب ہے, گھر ہے، کرائے کا صحیح، گھر تو ہے، چھت تو ہے نا، گاڑی ہے، کھٹارا سے ہے تو صحیح، ورنہ موٹر سائیکل ہے، کوئی سواری تو ہے نا. اس سے بڑھ کر مسلمان معاشرہ ہے، اس سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑھ کر جو نعمت ہے موحد ہے، متبع سنت ہے. کتنی نعمت ہے ہماری زندگی میں، کتنی خیر ہے، کتنی عافیت ہے. جب یہ سارا سارا خیر موجود ہے کیا کرنا چاہیے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس خیر کثیر کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اچھا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور زیادہ دیتا رہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ صرف زبانی کلام نہیں ہوتا، زبانی کلام شکر تیسواں حصہ ہے شکر کا، تیسرا حصہ ہے، یوں سمجھو آپ. باقی کہا ہے دو تہائی کہا ہے شکر کی. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے بہت کم ہے شکر کرنے والے. ارے زبانی کلامی تو بہتے کرنے والے ہیں نا، تو پھر کم کیوں ہے؟ کیونکہ شکر کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم ہیں. زبان سے شکر ہوتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں، شکر دل سے بھی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کہ یقیناً جو بھی نعمت، جو بھی خیر مجھے پہنچا ہے میرے رب کی طرف سے پہنچا ہے. اگر سبب کوئی دنیا والا بھی ہوا ہے تو اسے توفیق میرے رب نے ہی دی ہے. سب سے بڑا احسان اس بندے کا نہیں ہے، سب سے بڑا احسان میرے رب کا ہے، اس کے بعد پھر کسی اور کا احسان ہے دنیا میں سے. توفیق اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے اسے. ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کوئی ہم پر احسان کرتا ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے بھی ناشکرہ ہے. لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں اس کو توفیق کس نے دی ہے کہ اس نے میری مدد کی ہے، مجھ پر احسان کیا ہے؟ اس رب کا شکر کہاں ہے؟ تو دل کے یقین کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا مجھ پر یہ احسان کرنا تو یہ ایک بندہ کبھی بھی اس لائق نہیں تھا کہ مجھ پر احسان کرتا. اور تیسرا حصہ شکر کا جو ہے اپنے جسم کے اعمال سے شکر کرنا. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے آل داؤد اپنے رب کا شکر کرو عمل کرتے ہوئے. نماز عمل ہے، عبادت ہے، عبادات سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے لیے صرف کرنا یہ جسم کی عبادات ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، بڑوں کا احترام ہے اللہ کے لیے جب کیا جاتا ہے، رشتے کو جوڑنا جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، سب کے سب عبادات ہیں. حلال کھانا بھی عبادت ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے. کیونکہ عمل میں ہم کمزور اور پیچھے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم ہے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے. جب خیر کثیر ہے شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. نماز ہے، قربانی ہے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. نماز عبادت ہے اور عبادت نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنا اور قائم کرنا توحید عبادت ہے. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے اور دیگر عبادات جو معروف ارکان اسلام میں سے جو کلمہ شہادت کے باقی جو چار رکن ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس میں عمرہ بھی شامل ہے. یہ ساری کی ساری بڑی عبادات ہیں اللہ کے لیے صرف کرنا، یہ عملی شکر ہے، توحید عبادت ہے جو بنیاد ہے ہمارے دین اسلام کی. اسی توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے، اسی توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اصل مقصد رسول کو بھیجنے کا یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو جا کے سمجھاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اس کو پیدا اس بت نے نہیں کیا، جس کو سجدہ کرتا ہے اس کو پیدا اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، وہ جانتا تھا۔ ابو لہب بھی جانتا تھا، مشرکین عرب سارے جانتے تھے۔ تو پھر رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھائیں جا کے کہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے مستحق ہے، صرف اسی کے لیے عبادت کرو۔ جب نماز عبادت ہے تو اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو، قربانی کیوں درگاہوں میں جا کے دیتے ہو؟ کیوں مزارات کی طرف جا کے قربانیاں دیتے ہو؟ وہاں پہ لنگر کیوں چلتے ہیں؟ نظر و نیاز کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ جیسے نماز عبادت ہے ویسے قربانی بھی عبادت ہے۔ فصل لربک، نماز اپنے رب کے لیے پڑھو، وانحر، اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے دو۔ یہ توحید عبادت کا بنیادی پیغام ہے اس عظیم سورت کا۔ خیر کثیر تب تک ہے جب تک توحید عبادت ہے، جب توحید عبادت میں خلل پیدا ہو گیا تو خیر آہستہ زندگی سے جاتا رہا۔ آج امت میں دیکھے خیر کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آج امت میں شرک موجود ہے، سب سے بڑا گناہ، اللہ کی قسم وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اگر توبہ نہیں کی اس مسلمان نے اپنی زندگی میں شرک سے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے، دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ فصل لربک، نماز اپنے رب کے لیے، وانحر، قربانی بھی اپنے رب کے لیے۔ آج لوگوں کو دیکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، قربانی جا کے درگاہوں میں جا کے دیتے ہیں، مزاروں کی طرف جاتے ہیں، بکرے بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، گائے بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، عرس اور میلوں پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کتنی ہے تو اللہ کے لیے، لیکن اس پیر کی طرف سے جب ہم کریں گے تب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ نے کہا فرمایا کہ میں ان پیروں کو بغیر نہیں قبول فرماؤں گا۔ ذرا دکھائیں کس صورت، کس آیت میں ہے یا کس حدیث میں ہے کہ جب تک میرا پیر بیچ میں نہیں آئے گا، میرا ولی بیچ میں نہیں آئے گا، میں تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا؟ کہاں پہ ہے؟ ذرا ہمیں تو سمجھائے نا۔ کیوں سیدھے سادے لوگوں کو جہل مرکب کا شکار کرتے ہو؟ خود بھی جہل مرکب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور سیدھے سادے عوام الناس کو بھی اپنی ان غلط تعلیمات سے حق سے دور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے۔ نماز اللہ کے لیے تو قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ بعض لوگ یہاں تک گر گئے، واللہ تعجب ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں کے لیے نمازیں شروع کر دی ہیں، نماز غوثیہ شروع کر دی ہے، کہ اب پیر کے نام پہ نمازیں بھی شروع کر دی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے رب کو جب میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا حساب کے لیے؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ اللہ تعالی ہم ان اولیاء کے لیے عبادت صرف کرتے کیونکہ یہ ہمیں تمہارے قریب کر دیتے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے، ابو لہب کیا کہتا ہے، سن لے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ان کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشکین عرب کی زبانی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، قریب کر دیں۔ یہ بھی تو یہی کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں بزرگوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، نظر و نیازیں کرتے ہیں؟ کس لیے؟ اعتکاف مجاورے کیوں کرتے ہیں قبروں پہ؟ یہ بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ عجب بات ہے، ابو جہل جو کچھ کہتا تھا آج یہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ سبحان اللہ، فصلی لربک وانحر، جب تک زندگی میں ہے اللہ کی قسم خیر کثیر ہے. تعداد خیر کثیر تعداد میں نہیں ہوتا، خیر کثیر کے لیے بہت بڑا محل ہونا لازمی نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہونا لازمی نہیں ہے، نوکر چاکر کو ہونا لازمی نہیں ہے، دو چار فکٹر کو ہونا لازمی نہیں ہے. خیر کثیر اگر ہم دیکھ لیں اللہ کی قسم، دل کا اطمینان، آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینے کی کوشادگی سے بڑھ کر کوئی بھی خیر کثیر نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں سارے دن مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کی گھر والے اس سے راضی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب اس سے راضی ہیں، خوش ہیں اس سے. اور بعض ایسے لوگ ہیں دنیا جا کے سب کچھ ہے، سب اس سے ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے زندگی میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اپنے رب کو ناراض، سب کو راضی کیا ہے، سب کی اس کو فکر ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی اس کی فکر ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے. فصلی لربک وانحر. اچھا جب ہم توحید عبادت کو اپنی زندگی میں قائم کریں گے خیر کثیر بھی ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان شانئک ہو الابتر. بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دشمن سے بغض کرنے والا ہی دم کٹا، بے اولاد، بے نام، ہلاک ہونے والا ہے. آج ابو لہب، ابو جہل کہاں ہے؟ اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ ان کا نام کہاں ہے؟ ہم نام کیوں لیتے ہیں؟ کس کی نسبت سے لیتے ہیں آج نام؟ کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، لان تان کے لیے نام لیتے ہیں. اور جس کے بارے میں انہیں کہا کہ نام مٹ جائے گا، سبحان اللہ، 1400 سال ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم آج کافر بھی گواہی دیتا ہے، انصاف کرنے والا کافر بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے. وہ کل وہ کہتے تھے اس کا نام ہی مٹ جائے گا، سبحان اللہ. جس نے توحید عبادت پر اپنی زندگی کو قائم کیا ہے، اس کی طرف اس کو سمجھا ہے، اس کی طرف تعلیم بھی دی ہے، دعوت بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، اسی توحید عبادت کو بنیاد بنا کر، واللہ زندگی میں خیر کثیر ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، سینے کی کشادگی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دشمن بھی مغلوب رہے گا. ان شانئک ہو الابتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ابتدا ایک انسان سے ہوئی، جزیرہ عرب میں ایک نبی تھے، پھر سے خدیجہ کبریٰ نے اسلام قبول کیا، پھر سے ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، پھر سے زید بن حارثہ نے، سیدنا علی بن ابی طالب نے، یہ پانچ تھے. آج دنیا میں دیکھیں، دنیا کے کونے کونے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کب ہوا؟ جب توحید میں ثابت قدمی ہوئی، دعوت اور تبلیغ جو صحابہ کرام کی تھی وہی تھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، بنیاد توحید ہے، عبادت ہے. سب سے پہلے امت میں سے شرک کو مٹانا ہے، اور پھر دیکھیں اس امت میں تبدیلی کیسے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، واللہ خیر کثیر بھی ہوگا اور دشمن بھی مغلوب رہے گا جب توحید عبادت پر عمل کرنے والے ہم رہیں گے. آج ہمارے دشمن صرف باہر والا نہیں ہے، اندرونی دشمن باہر والے سے زیادہ خطرناک ہے. دیکھ لیں آج جو مسلموں کو قتل عام اللہ تعالیٰ گھروں میں کر رہے ہیں، جہاد کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، کون ہیں یہ؟ یہودی ہیں، نصرانی، ہندو ہیں، ہیں کون یہ؟ کلمہ پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں، مسلمان ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر ان سے محفوظ نہ رہے. پہلے بم بلاس ہوتے تھے بازاروں میں، چوراہوں پر، آج بچوں کے اسکول نہیں چھوٹے ان لوگوں سے، معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں یہ لوگ. کبھی یہودی نے ایسی حرکت نہیں کی، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلم، یہ امتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج کیوں مغلوب ہیں ہم؟ اپنی خواہشات نفس سے بھی ہم مغلوب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں کمزوری ہے، ایک بنیادی چیز کا فقدان ہے اور وہ ہے توحید عبادت، جو بنیاد ہے ہمارے دین اسلام کی. لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، باقی سارے معبود باطل معبودات ہیں. ایک سچا معبود ہے اللہ تعالی جل شانہ. کیا ہم نے اس کلمے کا حق ادا کیا ہے؟ جب تک ہم خود توحید کو نہیں سمجھیں گے، اپنی زندگی کا نصب العین نہیں بنائیں گے، اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اس کی طرف دعوت دینے والے نہیں ہوں گے، امت میں نہ تو کبھی خیر آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ دشمن پہ غلبہ حاصل کر سکتی ہے. آج وقت ہے بدلنے کا. کب تک اس ذلت کی زندگی میں ہم ڈوبتے رہیں گے؟ کب تک؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ آگ ہمارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں. کتنی ملک ہیں دیکھ لیں، مسلمان ملک بد امنی کی آگ میں جلتے ہوئے. ابھی وقت ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر ابھی ہم لوگ نہیں سمجھیں گے، میں نہیں سمجھوں گا، آپ نہیں سمجھیں گے، آپ نہیں توبہ کریں گے، آپ نہیں کریں گے، تو پھر ہماری حالت بدلنے والے نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اوپر سے تبدیلی آئے گی، نہیں آتی اوپر سے تبدیلی، تبدیلی ہمارے اندر سے آئے گی. یہ نہ کہیں کہ پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے، ہم کہاں تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہم نے معاشرہ کو بدلنا ہے؟ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے اپنے گھرانے کو تبدیل نہیں کر سکتے کیا؟ اپنے آپ شروع کر کے دیکھیں. واللہ اس قرآن مجید کی نور کی برکت کو دیکھیں، عمل کر کے تو دیکھیں، بنیادی پیغام کو سمجھیں. سب سے چھوٹی سورت کا پیغام توحید عبادت ہے، سب سے بڑی سورت کا پیغام بھی یہی ہے، بنیادی پیغام ہے. اپنے عقیدے کو درست کرو. سورۃ البقرہ سب سے بڑی سورت ہے. ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدا للمتقین. سب سے پہلی علامت اور نشانی متقین کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان ہے، عقیدہ ہے، سبحان اللہ. پھر وہ یقیمون الصلاۃ بعد میں ہے، ایمان سب سے پہلے ہے. اسی سورت سب سے جو لمبی سورت ہے قرآن میں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں کیا ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله. آمن الرسول، یہاں پر بھی ایمان ہے. سورت کی ابتدا ایمان سے، سورت کا اختتام بھی ایمان سے. صحیح عقیدہ ہے، توحید ہے. قرآن میں سب سے پہلی سورت کا پیغام کیا ہے؟ کون سی سب سے پہلی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورت. کیا بنیادی پیغام ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے پیغام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. سب سے آخر سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس. کیا بنیادی پیغام ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس. اعوذ کیا ہے؟ پناہ طلب کرنا ہے. پناہ طلب کرنا عبادت ہے. صرف اللہ کے لیے پناہ طلب، صرف اللہ سے پناہ طلب کرنا توحید العبادت ہے. پورے قرآن مجید کا پیغام چھوٹی سے چھوٹی سورت سے لے کے بڑی سے بڑی سورت تک، پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک ایک ہی بنیادی پیغام ہے. آج اکثر مسلمان وہ سمجھ نہ سکے. کتنی تعجب کی بات ہے واللہ. اور جب تک ہم اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے واللہ تبدیلی نہیں آنے والی. اپنے دل کو پاک کریں شرک بدعات خرافات سے، توحید کے نور سے دل کو بھر دے، سنت کے نور سے دل کو بھر دے. اور منہج السلف، صحابہ کرام اور سلف صالحین نے کس طریقے سے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، ہم بھی ویسے سمجھنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائی، اللہ کی قسم ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. انہوں نے اپنی دنیا کو قربان کیا اللہ کے لیے، ہم اپنی خواہشات نفس نہیں قربان کر سکتے، ناجائز خواہشات قربان نہیں کر سکتے، ہم دنیا قربانی کی بات نہیں کر رہے، گھر چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے، نہ ہی کاروبار چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ناجائز خواہشات کی بات کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے. آج اپنی زندگی کو بدلیں توحید سے، سنت سے، منہج السلف سے، اور دیکھیں زندگی کیسے روشن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے، اور کامیابی کیسے آتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے بھر دے، توحید و سنت کے نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید غور فکر کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم اپنے دل کو قرآن مجید سے نرم کرنے والے بن جائیں اور صحیح عمل کرنے والے بن جائیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.